पिछले कर्ज में आपने फरमाया था कि इर्तिबात के तरीकों में से एक तरीका तो कब्रिस्तान में जाना है और बहुत अच्छी बात उसने की थी। आज ये फरमाना चाह रहे हैं कि जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे और उसकी याद आएगी और हम रोना आएगा तो क्या हम शैतान रो सकते हैं या नहीं?
امور مسلمانان قاعده بینن که نه مذموم است که ممدوح است در بعضی از موارد.
مسلمانان عام طور پر رایج نظریه دیگه که مردوں پر رونا نہ صرف یہ کہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، قابل مدح ہے،
ولی بعضی ها هستند که میگن نه
لبنو. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ میت میں گریا کرنا پسندیدہ بات ہے، ممنوع ہے.
و ما امروز انشاءالله در این مقدمه ادله مثبتین و ادله نافین و مانعین رو بررسی خواهیم کرد.
آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ بے مدد پروردگار وہ لوگ سے جن کا خیال ہے کہ رونا منع ہے وہ کیوں بتائے کہ رونا کہتے ہیں منع ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رونا نہ صرف منع نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے، پسندیدہ ہے، ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ دونوں کے دلائل کو پیش کریں.
یادمون باشه این ادله رو باید خوب در ذهن داشته باشیم.
یہ یاد رکھیں کہ دلیلوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں.
جوانی تصادف میکنه، جان میده، کودکی میمیرد، پدری فوت میکنه، آیا گریه کنیم یا نه؟
ایک جوان کی موت واقع ہوتی ہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، یا ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، یا ایک باپ اولاد سے جدا ہو جاتا ہے.
به مادر بگوییم گریه نکن، شرع مقدس ممنوع کرده.
ایسے ہیں ظاہر ہے ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ جب بچھڑ جاتا ہے تو طبیعی طور پر وہ رونا چاہتی ہے. کیا شرع اس کو روکے گا کہ مت رو، پسندیدہ نہیں ہے رونا؟
در حالی که ممکن است اون مادر به من بگوید آقا فقد احبه، موت فرزند، تک تک شدن پسر، جان دادن دختر، این فقد و این از دست دادن ما را به یک تأثر وامی دارد، به یک حضر وامی دارد، به یک اندوه وامی دارد و این در همه افراد بشر عمومیت دارد.
جبکه جن کے پیارے ان سے بچھڑتے ہیں وہ اچھے طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا جوان بیٹا مثلا سمپتی کا ماں سے بچھڑ جائے یا شوہر چلا جائے بیوی باقی رہ جائے یا مثلا بچہ چلا جائے یا کسی جہاد میں کسی معرکے میں اس نوجوان ٹکڑے ٹکڑے میں مثلا بکھر جائے تو اس کے بکھرنے پہ اس کے جدا ہونے پہ ایک تأثر پیدا ہو جاتا ہے ماں کے دل میں، باقی رہنے والوں کے دل میں. یہ تأثر بھی کوئی ہم لوگوں کو پیدا چھوڑ کیا ہے، یہ فطرت کے ہم نے تھوڑی بنائی ہے، فطرت کے خدا کی بنائی ہے.
پس اندوه و حزن و بخار بر فقد احبه فطری است،
سب لین ہونا اور اپنوں پر گریا کرنا فطری ہے.
پہلے ماں ماں شکش میں نہ ہوا بھی اشکار نہ ہوا بھی باید راضی باشیم رضایت با گریه جمع
ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں اس جدائی کی وجہ سے خدائی کاموں میں اعتراض نہ کریں کیوں ایسا کیا یہ یعنی یہ اپنے آپ کو اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے کہ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور خدائی کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور یہ رونا اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے انسان روئے بھی اعتراض بھی نہ
کرے
اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی خود سے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں ہمیں بنایا بھی اس نے ہے لے جانا بھی انہی کو ہے.
از گریه دل سوزانه محبانه آری بکاه محترزانه نه
پر اگر دل سوزی کی وجہ سے محبت کی وجہ سے آنسو دیکھ رہے ہیں تو یہ آنسو ہاں قابل قبول ہیں لیکن اگر یہ آنسو اعتراض کی وجہ سے بہ رہے ہیں خدائی کاموں کے اوپر تو یہ نام سنتا ہے
فعل باید صابر بود اما بدخواہ بودن میل نداره
صبر کرنے چاہیے لیکن صبر بکا کے ساتھ منافی نہیں ہے معارض نہیں ہے کلیش نہیں کرتا
عامه مسلمین میگن این بکا بکا خوبه
عام طور پر تمام مسلمان مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بکا کو ممنوع نہیں سمجھتے ہیں
حالا متعرض ادله مثبتین مدح بکا
اب ہم حضور دلائل کو اپنے سامنے پیش کر لیں گے جو بکا کو جائز اور قابل پسند سمجھتے ہیں
و عرض می کنم که پیر صحابه کرام تابعین محترم گریه کردن عشق ریختن من این هم نبوده
و هم عرض کرم که خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب تب تابعین ان سب کے درمیان ایک مشترک سیرت ہمیں نظر آتی ہے اور وہ سیرت یہ ہے کہ جب ان کے پیارے ان سے پچھڑ جاتے ہیں تو ان کی جدائی پر گریا کرتے ہیں
روایت آئے اول ان روایت کو از دو کتاب نقل میکن یکی سنن ابی داود و دیگری سنن ابن ماجه
آئے حوالوں کو لکھے کہ پہلی روایت اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور یہ ہم دو کتابوں سے پیش کر رہے ہیں ایک سنن ابی داؤد اور دوسری کتاب سنن ابی ماجہ
در سنن ابی داؤد جلد یک صفحه 58
ابی داؤد میں والیوم نمبر ایک صفحہ نمبر 58
و سنن ابن ماجه جلد اول صفحه
482 اور سنن ابن ماجہ میں جلد اول اور صفحہ نمبر 484
و ہر دو نقل
482
که نبی مکرم یبکی علی ولده ابراهیم
ان دونوں کتابوں میں نقل کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی فرموی
و فرمود القلب یحزن و العین تدمع، قلب می سوزن عشق جاری می شود عاطفه.
جب پیغمبر گریه فرمانے لگے تو بارہ اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی روتے ہیں؟ پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھیں چھلکتی ہیں، لیکن ہم کہتے وہی ہیں جس سے کہ خدا نہ کرے.
در روایتی از طریق ما داریم که القلب یحرق و الدمع یکرق، این خیلی لطیف.
اور ہماری کتابوں میں یہی روایت اس لہجے کے ساتھ آئی کہ دل جلتا ہے اور آنکھیں پہنی ہیں. جلتا اور پہنے کا لفظ استعمال کرتا
بس پیغمبر اکرم گریه می کرد و می فرمود قلب محزون میشه چشم گریان میشه.
پس عام و خاصا شیعه سنی دونوں کے پاس یہ روایت موجود ہے بے اختلاف عبارات کے اختلاف کے ساتھ کہ پیغمبر اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے ہیں، غمگین ہوئے ہیں، یہ بھی ثابت شدہ ہوا.
ونا اللہ تعالی پیغمبر اکرم ولا نقول الا ما يرضى ربنا. بله، ما سخنی که مرضی خدا نباشد نمیگوییم، کاری که مرضی او نباشد نمیکنیم.
پیغمبر نے اس روایت کے ذیل میں فرمایا کہ لیکن دل جلتا ہے یا دل دکھتا ہے، ان کی تعبیر کے مطابق دوسرا ہے، لیکن ہم کہتے وہی ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہے. کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو.
وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيم لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم فرزندم، من در غم از دست دادن تو قلبم پر از حزن است.
اور حضرت پیغمبر اکرم اپنے بیٹے کو موعظہ خطاب قرار دے کر کہتے ہیں کہ اے بیٹے ابراہیم، تمہارے غم میں ہم غمزدہ ہیں.
و در سیرہ حلبیہ جلد سے صفحہ 348 داستان رو نقل میکنه.
سیرہ حلبیہ جلد نمبر 3 اور 3
میگوید اون وقتی که ابراهیم سکرات موت به دست داد،
سیره حضرتی میں پورا اقواحیر رسول کیا ہے جب حضرت پیغمبر کے فرمان جان کردنی کی حیثیت میں تھے.
جاء علیہ الصلاة والسلام فوجده فی حجر امه.
ایسے حال میں پیغمبر تشریف لائے، بیٹے کو اپنی ماں کے گود میں پایا.
فاخذه و وضعه فی حجره، بچہ رو گرفت خودش، دامن خودش، بغل خودش.
بیٹے کو ماں کی گود سے اٹھایا اور اپنے گود میں رکھا.
بعد بچہ رو آورد بیرون، بعضی از اصحاب بچہ رو دیدن که در دامن رسول الله و داره بچہ رو تکون
میده. پیغمبر اپنے بیٹے کو لے کے باہر آئے، اصحاب نے دیکھا کہ بیٹا پیچھے ہے اور پیغمبر انہیں ہلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو قرار آ جائے.
بدر عشق
اور اس کے لیے اپنا صاحب نے دیکھا کہ پیغمبر دلیہ بھی اپنا ہے.
ایک چیز جب ہے تم بھی کیا امام حسین به دنیا آمده نکته زده امام حسین به دنیا آمده جبرئیل میاد میگه یا رسول الله مخیر بین یک انتخاب ابراهیم از بله یا حسین
آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر روایت آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبر کے گھر میں خوشحالی تھی حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے ایک آپ کے پاس آئے آپ کو اختیار ہے آپ کی مرضی ابراہیم آپ کے پاس آئے حسین کو ہم لے لیں گے یا یہ کہ حسین آپ کے پاس آئے ابراہیم کو ہم اٹھا لیں پیغمبر نے یہ انتخاب کیا کہ نہیں میں حسین نہیں دے سکتا تھا حسین میرے پاس آئے ابراہیم کیا
حسین کے
کہا اس لیے کہ اگر حسین جائیں گے تو بہت سارے دل اداس ہو جائیں گے
عبدالرحمن از رسول به پیغمبر گفت اما مگر شما ما رو نهی نکرده از گریه کردن
عبدالرحمن ابن عوف نے پیغمبر کے سامنے معتر جانا کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی تو ہمیں رونے سے روکا ہے
فرمود من از دو چیز نهی کردم
پیغمبر اکرم نے فرمایا میں نے دو چیزوں سے روکا ہے
صوت عند مصیبه و خمش الوجوه جیغ و داد را بندازن صورتهاش را خنج بزنن خون را بیندازن و این مراد ورود شیطان است به وسوسه
من دو چیز متوجه کردم ایک غیر معمولی چیخ و پکار اور دوسرا اپنے چہرے کو نوچنا اور خراشنا اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دو کام شیطان کے گھسنے کے مواقع ہیں
وَسُوْتُمْ اِنْدَ نَغْمَةِ لَحْبِ یکی از گریه هایی که نغمه لحنی سرایده بشه گفته بشه زده بشه تو بعد از موسیقی ها بزنن که میزنه طرف گریه میاد من از این نگیم کردم
پیغمبر نے فرمایا میں نے ایک اور گریے سے بھی روکا وہ کون سا کہ جب لہو کی آواز نکلے یعنی موسیقی بجے تو اس موسیقی کی تاثیر سے روئی اس سے میں نے روکا ہے کبھی کبھی موسیقی بھی رولا دیتی تھی
وحاضی رحمت این کار من مهربانی و رحمت و من لا یرحم لا یرحم
یہ تو سنا تھا اور اس کا بے گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا لیکن میرا رونا رحمت کا نتیجہ ہے میں اپنے بیٹے سے ایک خاص تعلق رکھتا ہوں اس تعلق کے بنا پر ہے تو یہ تو رحمت کی نشانی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لا یرحم لا یرحم جس کے پاس رحمت نہیں ہے اس کے لیے بھی رحمت نہیں ہے
و بعد میدونی چی میشه بر بابا گریه نکنی بچه برات گریه نمیگی
اگر
فطرت میگی
اگر هم فطرت کو قتل کریں اور اپنے بچے پر نہ روئیں تو ہمارے اوپر بھی ہمارے بچے نہیں روئیں گے
و مجمع الزوائد نمت کنه که اول و آخر گریه پیغمبر پیغمبر بر فاخر هم گریه که فرداد دیگر
پھر مجمع الزوائد نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں بھی پہلا گریہ تو نہیں تھا پیغمبر کی زندگی میں بہت سارے گریہ ہمیں نظر آتے ہیں پیغمبر تو اپنے بیٹے تاجید کی جدائی پر بھی روئے ہیں ثابت ہے یہاں یعنی کتب میں ثابت ہے کہ پیغمبر تاجید کی جدائی پر بھی روئے ہیں
اس ببینی چاہین جان پیغمبر اکرم گریہ کے اما گریه رحیمانه دل سوزانه شاکرانه نه گریه مقترضانه.
پس یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر ہوئے لیکن ان کا فدیہ فرمانا رحمانہ گریہ ہے، مشفقانہ گریہ ہے، مقترضانہ گریہ نہیں، گریہ کے آسان ہیں.
ما بعد امام حسین هم که گریه میکنیم گریه شهامتانه
یا هم امام حسین پر جو گریه کرده هم یه گریه کی بهادری پر گریه هست،
گریه منتقمانه
اور انتقامی جذبه کے ساتھ بھرپور گریه هست،
گریه ارشادانه است، گریه هدایتانه
اور ارشاد اور ہدایت سے ہماہنگ گریہ ہے.
خب یہ کتابی هست
یہاں جانا دروازہ،
یہ کتابی هست امتار از اسماء اسماء و عیم
ایک کتاب ہے امتار از اسماء علی کے ساتھ ہیں عین کے ساتھ اچھا اول میں ہم منظر یعنی علی سے آخر میں ہیں.
این کتاب مال مغریزیه یا مغریزیه؟
اس کتاب کے لکھنے والے کا نام مغریزی ہے یا اس کا تلفظ شاید مغریزی ہے؟
احمد بن علی متوفای 845 تو دی کتاب های بود
مغریزی کا نام احمد بن علی ہے
اینجور تو کتاب های معتبر معتبر برادران
احمد صلی اللہ اهل صفت کے امام اعتبار رکھنے والی کتابوں میں سے ہے، ایسے ہی لکھی جانے والی کوئی نامعلوم ہو گمنام کتاب نہیں ہے، معتبر بتاتا ہے.
جناب حمزہ شکیکی
اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے
جسد مبارک حمزه افتاده
احد میں حضرت حمزه کا جسد پڑا ہوا ہے.
صفیه این زن باشعامت این مدافع رسول الله حمزه
حضرت صفیه جو کہ حضرت حمزه کی ہمشیرہ ہیں ایک قدرت مند بہادر اور دلیر خاتون ہیں جس نے اپنی زندگی میں حضرت حمزه سے اور حضرت رسول اللہ سے دفاع کیا،
خودش رو به احد رساند.
جب ان کو خبر ہو گئی کہ ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں تو دوڑ کے بہت پہنچے. یاد رکھوں میں
حمزه سے یہ درست فائدہ
یہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ تمام مسلمانوں کے پاس صحیح ہے.
انشاءاللہ این جوان ها خدا بند انشاءاللہ فرزند ازدواج اگر کردن اگر می کنن خدا فرزند به سرداشون دار از اسم حمزه قبلت نسد.
خدا انشاءاللہ این نوجوانوں کو شادی کرنے سے توفیق دے اور ان کو خدا بچہ عطا کرے تو اس نام سے غفلت نہ کرے.
حالا صفیه آمده، صفیه آمده دنبال پیغمبر میگرده.
صفیه احد میں آئی ہے اور آنے کے بعد پیغمبر کو تلاش کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کہاں ہے.
اطرافیان پیغمبر حال بینها و بینه الانصار اطرافی های انصار نگذاشتن که صفیه دستش به پیغمبر برسه، گفتن پیغمبر ممکنه منقلب بشه صفیه چه بشه، نه نگذاریم این مسئله واقع بشه.
پیغمبر که حاشیه نشین لوگ اصحاب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر حضرت صفیہ پیغمبر کے پاس پہنچیں تو دونوں اپنے عزیز کی جدائی پر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکیں گے، روئیں گے، لہذا حضرت حمزہ حضرت صفیہ کو پیغمبر کے پاس جانے نہ دیں.
پیغمبر اکرم متوجہ شدن صفیہ آمده
بلاخر پیغمبر کو پتا چل گیا ہے سفیہ آئی گی
این رو مقویزی یا مقویزی در انفع نحو میکنه ها
اچھا یہ پورا واقعہ اسماع الامتا سے نظر کر رہے ہیں مقویزی کی کتابہ سے
پیغمبر کے خبر شدن فقال صلوات الله علیه دعوه رحج کنی بگذاری بیا
پیغمبر کو پتا چلا کہ یہ اپنی طرف سے زیادہ ہوشیاری دکھا رہے ہیں اور حضرت صفیہ کو پیغمبر کے پاس پہنچنے سے روک رہے ہیں تو پیغمبر نے سختی کے ساتھ کہا کہ اسے کیوں روک رہے ہیں اسے آنے دے میرے پاس حضرت صفیہ آئی پیغمبر کے حضور میں اور بیٹھ گئی
فجعلت اذا فكبك رسول الله صلوات الله وسلامه علیه کامل بود که صفیه که اشک میریخ پیغمبر اکرم هم اشک زیادی
میریخ اور حضرت صفیه روتی تھی اور پیغمبر ان کے گریے کے ساتھ پیغمبر بھی گریہ میں فرما دیتے تھے
خب این قضیه ادامه پیدا کرد فاطمه زهرا خبر شد
اتنا وقت گزر گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ وسلم علیہا کو بھی خبر ہو گئی
قامت فاطمہ تبکی
اور حضرت فاطمہ بھی آئی وہ بھی رونے لگی
و رسول اللہ کل ما بکت یبکی
اور جیسے جیسے فاطمہ زہرا گریا کرتی تھی پیغمبر کی گریا فرماتی تھی یعنی ایسا کہے کیسے ممکن ہے کہ زہرا روئے اور پیغمبر نہ روئے
اما پیغمبر کے حضور میں تو زہرا زیادہ عجیب و عام
لیکن پیغمبر نے حضرت زہرا سے ایک بات کی ہے وہ قابل توجہ
لم اصاب مثل کعبتا هیچ کس مثل تو مصیبت نہیں
عجیب جملہ کہا میری بیٹی زہرا جو مصیبتیں تمہارے سامنے آنے والی ہیں اس طرح کی مصیبت کسی اور سے آنے والی نہیں
الان یہ نگاہ بکنید تو مدینے ببینید چه خبره چند روز از رحمت پیغمبر گذشته
مدینه میں جا کے دیکھیں
لن اصاب مثل کعبتا
پیغمبر کی وفات کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی بھی حضرت فاطمہ زہرا اپنا عالم میں ہے
پیغمبرم ہر وقت زہرا گریہ کرد گریہ کرد
جیسے جیسے فاطمہ زہرا گریہ کرتی تھی پیغمبر بھی گریہ کرتے تھے
وقت مجموع الزوائد یہ روایت دیگه نقل میکنه
امروز میخوام
روایت
براتون
زیاد بکنم
مجموع الزوائد کتاب ترجمه کرده مجمع الزوائد میں ایک اور روایت نقل کی ہے
کہ پیغمبر کا خطبہ گشتہ
کہ جب پیغمبر اکرم کو خطبے پڑھتے ہیں
تو میری ناہین ہے ہزار دفعہ پیغمبر بیشتر رسانے میں
آپ کو پتا ہے پیغمبر کے فوج میں ہزار سے زیادہ افراد نہیں تھے
ایک سے وہ ان فوج ہم منافقین بودن دوست
ہاں یہ بات بھی اچھی طرح بول رہے ہیں ایک ہزار کے قریب کے عمر کی فوج ہے وہ جس میں ایک تہائی منافق ہیں
ولذا انہوں جنگ نہ رکھتا
اور جو ظاہر جو منافق ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ اگر میدان جنگ میں گئے بھی ہیں جنگ لڑ کے چھوڑی گئے ہیں کئی اور کام ہیں
مدینہ یہ شہر کوچک رسول اللہ که هزار نفر بیشتر سرباز نداره سیصد و چند نفر اتنا از منافقین رو شرکت نکردن یا شیصد و خورده این نفر یا شهید دادن یا مجنون هم زدنجه همه جا رو
بیرده بار بار یه چیز همه نکرد پیغمبر کا شهر مدینه بہت بڑا شهر نہیں ہے ایک ہزار کے قریب کا لشکر ہے اس میں 300 سے زیادہ منافقین ہیں وہ گئے ہیں تو لڑنے نہیں گئے تھے راتوں کو نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی مارا ہے پیغمبر کے جو جانثار اصحاب ہیں اور وہ جانثار جو فوج تھے ان میں سے کچھ تو شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی حالت میں ہیں اور مدینہ قبضہ کیفیت میں ہے
حالا همه دارن گریه میکنن. اگر گریه ممنوع بود پیغمبر میباید میگفت بابا چرا گریه میکنی؟
جب احد شهدا کی خبر مدینہ پہنچی تو مدینہ یک سرا مردم پیدا و گریه سب رو رہے تھے.
پیغمبر برگشته بکر نساء و انصار براش فدا کن و من
جب پیغمبر اصحاب کے ساتھ مدینے میں وارد ہوئے شہر میں آئے تو گھروں میں ماتم برپا تھا اپنے اپنے عزیزوں پر اپنے اپنے شہداء کے اوپر
یہ مجمع الزوائی نقل کرتا تھا
یہ کہ بھائی میں مجمع الزوائی سے نقل کرتا تھا
فبلغ ذلك عن النبي صلوات الله علیه که تنها داره گریه میکنه
پیغمبر کو یہ خبر ہو گئی کہ مدینے میں خواتین اپنے شہداء پر گریہ کر رہی ہیں
لحظه که شریف که اینو دارن برای شهدا شد گریه میکنن منقلب شده اینجا فرمود اما حمده فلا سبا کی لها اما برای حمده کسی گریه نمیکنه گریه کننده نداره
پیغمبر کو جب یہ خبر ہو گئی کہ مدینے میں خواتین اپنے شہداء پر گریہ کر رہی ہیں تو پیغمبر کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے چچا حمدہ پر رونے والا نہ تھا کوئی نہیں
لا بابا کی اللہ
اس کا اظہار کیا کہ وہ آم آم کے یعنی حمدہ حلا بابا کی اللہ تھا کہ ہمارے چچا حمدہ پر رونے والے رونے والیاں نہیں
انصار آمدہ سراغ خانمہ شد گفتن نہ اول
رہا ہم نہیں کہتے انصار جب پیغمبر سے یہ تاثر انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے اور ڈر رہا کہ آپ ہماری عورتیں اپنے شہیدوں پہ نہیں روئیں گی انہیں جانا چاہیے حضرت حمدہ کے
گھر اور حضرت حمدہ کے گھر حضرت حمدہ
انصار نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ روئے جب تک کہ حمدہ پر ماتم نہ کی وجہ ہے
و بس همین مجمع الزوائد نقل میکنه فذاکر بینهم الى اليوم لا یبکین میتا الا بدأ من حمزه
مجمع الزوائد نے یہ لکھا ہے وہ دن تھا اور آج تک یہ سیرت بن گئی ہے کہ اپنے اموات پر ہم روتے نہیں ہیں پہلے حمزہ پہ روتے ہیں پھر اپنے اموات پہ روتے ہیں
صحیح بخاری رحم کرتے سنن بیہقی رحم کرتے کہ ہر وقت پیغمبر یاد جعفر زید بن حارثه عبداللہ بن رواحه میافتاد و عینان حوارقان صحیح
بخاری سنن بیہقی صحیح بخاری میں اور سنن بیہقی میں لکھا ہے کہ جب کی پیغمبر حضرت جعفر کو اور حضرت زید بن رواحہ ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے تو پیغمبر روتے تھے
ان
وقت پیغمبر کے رونے کے مواضع اور مقامات کو بیان کرتے ہیں ہم مختلف لوگوں پر
صحیح بخاری مسند ابی داود سنن نسائی مصدق حاکم تاریخ خطیب بغدادی نوشتن که و این زهرای مرزیه بود که در همین روزها برا پدرش گفتی
یه پانچ کتاب نامه که نام میگه مجھے یاد نہیں این پانچ کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ زہرا ان کی جدائی میں مسلسل دیکھ رہے
و تعبیر جن بهذه هی وقفت علی قبر ابی
اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کو اپنے باپ کے قبر پہ خیمہ زن یعنی وہیں پہ رکی ہوئی تھی
و این مجموع کتاب ها یک شعری رو روایی رو نقل کرده
اور ان کتابوں میں حضرت سیدہ سے ایک چار مصرے بھی نقل کیے ہیں روایی نقل کیے
کہ یہ چیز رو من براتون بکنم کہ صبح پس علیکی مصاف کلو کنم این مصیبتی که بر من وارد شد اگر بر روزگاران میشه شام میشد تاریخ
یه هدف سیده که مشهور شده کہ اس کے ساتھ ہم امید کرے اور ہیں لیکن وہ نفع نہیں کر رہا ہوں کہ اس آخری شعر میں کتب پر تعالی جو مسائل بول رہا ہوں کہا اگر میں نے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں یہ مصیبتیں دن پر پڑ جاتی تو وہ تاریخ رات میں تسلیم ہو جاتی
صفت علی الایام سرن
الایام پس تو اینجا این همه روایت براتون خوندی که گریه کردنه بل اما امر خوبیه اگر کسی اهل گریه نبود باید به خودش برگرده ببینه چه قساوتی در قلب او
پس گذشتگاه پر رونا قابل مدح چیزه اچھی صفت ہے اگر کسی کو آنسو نہیں آتے ہیں تو اسے پلٹ کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا قساوت ہے کہ اس رافت اور رحمت کے آثار اندر نہیں آتے ہیں
دلیل ما تا اینجا دلیل مثبتی
یہاں تک یہ روایتیں ہم نے نقل کی کہ پیغمبر اکرم ہوئے ہیں حضرت حمزہ پر مدینہ کی عورتیں پہ حکم پیغمبر روئی ہیں حضرت صفیہ روئی ہیں حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اب فرمایا یہ رونے کو ثابت کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں دلیل بن سکتی ہیں
اگر اگر
رونا کوئی ممنوع بات ہوتی تو پیغمبر اکرم نہ روتے رونے والوں کو بھی روکتے ایسا کیا ہے
تو جائی کہ بھی اما حمزہ فلا فلا بوا کیا نہ
اور بلکہ نہ صرف نہیں روکا بلکہ حضرت حمزہ پر یا لوگ اپنے اپنے شہداء پر رونے لگے اور حضرت حمزہ پر رونے والے نہیں تھے تو رونے کی طرف لوگوں کو بلایا تاکہ لوگ آئیں اور حضرت حمزہ پر روئے
دلیل مانعی چیز
تو ابھی جو لوگ رونے کو ممنوع قرار دیتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے
او استناد به روایتی است که جناب خلیفه دوم نقل شده و عبدالله ابن عمر هم نقل شده از این دو نفر
که وہ لوگ ایک روایت کے بنا پر رونے کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور وہ روایت خلیفہ دوم سے نقل ہوئی ہے اور اس کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر
و ان روایت این است کہ ان المیت یعذب ببکاء اهل ان المیت یعذب ببکاء اهل
وہ روایت یہ ہے کہ وہ نسبت دیتے ہیں پیغمبر کی طرف وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس مرنے والے کے گھر والے اس پر گریہ کریں تو ان کے گریے سے مرے ہوئے کو عذاب ہوتا ہے
اگر این حدیث باشد ظاهر این حدیث با فعل خود جناب خلیفه دوم مخالفه در مواطن کثیره
کہا یہ اس حدیث کا راوی خلیفہ ثانی وہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا اگر وہ اپنے اس کہنے میں سچا ہے تو خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ خود کئی جگہوں پر رویا ہے
ابن عبد ربه اندلسی
اندلس کے ایک عالم گزرے ہیں اہل سنت کے اندلس شہر میں رہتے تھے اس کا نام ابن عبد الرب ہے انہوں نے کہا ہے
متوفای 328
328 ہجری قمری میں مر گیا ہے
یک کتاب قیم ارزشمند داره به نام العقد الفریب
ان کی ایک کتاب ہے آج تک آج تک وہ قیمتی کتاب شمار ہوتی ہے اور اس کا نام ہے عبد الفرید.
وہ نام کرتے کہ انہو بطا
یعنی جناب عمر
علن نعمان ابن مبرم المزن نعمان ابن مبرم مزلی مر و جناب عمر آمد و گریه کرد.
عبد الفرید کے لکھا ہے کہ نعمان ابن مقرن کسی کا نام لقب ہو گیا ہے عمر کا دوست تھا وہ مر گئے ہیں. جب مرا تو عمر اس پر روئے ہوئے دوست کو عذاب میں مبتلا کر کے اس کے اوپر
بابا عبد الفرید نقل کرتے کہ جناب عمر اون وقتی که خالد ابن ولی مرد بر او هم گریه کرد.
اسی کتاب میں نقل ہوا ہے کہ خالد ابن ولی جب مارا تو اس پر بھی رویا ہوا.
و زنها که میخواستن گریه کنن اده آمدن من نکردن مثلا زنها چی بداد نکن گریه نکن سب
که خود رویا اور پھر جب رونے لگی تو ان کو ڈانٹا.
خبر به جناب عمر رسید که خانوم ها از گریه کردن منع شدن.
پس میں نے یہ ترجمہ نہیں دیکھی اور کس طرح کہ عورتیں روئی تو انہیں روکا گیا. یہ خبر عمر تک پہنچی کہ عورتوں کو رونے سے منع کیا جا رہا ہے تو عمر نے کہا
گفت نساء بنی مغیره از اشک چشمشون برای خالد بن ولید مضایقه میکنن.
مغیره
عمر نے کہا کہ بنی مغیرہ کی عورتیں اب خالد بن ولید پر آنسو بہانے سے بھی اجتناب کریں گی یعنی اتنی کنجوس ہو جائے گی کہ مثلا آنسو بھی ہدیہ نہ کرے.
جناب عمر یہ برادر ہے زید بن خطاب مو
عمر کا ایک اور بھائی تھا زید بن خطاب نے بھائی یہی بھائی کہ زید بن خطاب یہ مر گیا
و جناب عمر بر برادرش گریه کرد
اور اسی کتاب میں ہے کہ عمر اس پر بھی رویا ہے.
ان زید بن خطاب یہ رفیق داره
اور اسی زید بن خطاب کا ایک دوست ہے
به نام ابن کعب.
اس کا نام ابن کعب
و همیشه با هم بودن.
یہ زید ابن خطاب اور ابن کعب اتنے قریب قریب کے دوست ہوئے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے.
ظاہرا ان دوتا با ہم مسافرت رفته بودن و زید ابن خطاب برده بود مسافرت.
یہ دونوں کسی سفر پر گئے تھے اور اسی سفر کے دوران زید ابن خطاب مر گیا تھا.
بعد از مدتی ابن کعب آمد مدینه.
ایک عرصے کے بعد زید ابن کعب مدینہ آیا
فلما رآه عمر دمعت عیناه اشک جاری
جب اس کا بھی کہنے کون دوست ہے بھائی کا دوست وہ جب مدینہ آیا تو عمر نے اسے دیکھ کے رونا شروع کیا.
خب اون روایت یادتون باشه ان المؤمن لیعذب ببکاء اهله.
اس روایت کو پیغمبر کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے والا عمر ہے کہ مومن کو اس کے اہل کے گریے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے.
ان کے خیال خلیفہ میں خلیفہ دو گریہ ہوئی ہوتا ہے جس پر متکتر ہے
تو اگر اہل کے گریہ سے میت کو میت مومن کو عذاب ہوتا ہے تو خود اس نے متعدد مواقع پر گریہ کر کے اپنے پیاروں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے.
اگر ما بخوایم به ظاہر این روایت اخذ کنیم قطعا این روایت مخالف کتاب
آپ آگاہ کریں یہ دوسرا جواب ہے اس پر غور کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس ظاہر روایت کو لیں کہ اہل میت کے گریا کرے میت کو عذاب ہوتا ہے, اس روایت کو قرآن کے سامنے پیش کریں, کیا یہ قرآن کے مطابق بات ہے یا نہیں؟
ہجوم آئیے بلا تجرب بازر اصلا به تو بخورم گناه کردن بلد آهنگلی به ششتر دادن گردن مثل گردن
که آنه فرمایا که یه قرآن که ساتھ سازگار نہیں ہے, اسے کہ قرآن نے قاعدہ کلیہ بتاتی ہے. وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی کے غبار کو کسی اور کے سر پر نہیں ڈالا جاتا ہے. والا تجربہ مصر ہوگا ایک کے بوجھ کو دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جاتا ہے. اور مثلا گناہ کیا ہے رونے والے نے, یعنی رونا اگر گناہ ہے تو یہ گناہ خطا کا ارتکاب رونے والے نے کیا ہے, سزا مارنے والے کو دی جا رہی ہے. یہ قرآن کے ساتھ مطابق بات نہیں ہے. پھر آپ نے گرم مسل جو ایرانی زبان کا ہے وہ پیش کیا کہ بلخ میں افغانستان میں ایک لوہار نے گناہ کیا اور شوشتر میں کسی کا سر اڑا دیا. بلکہ شوشتر میں جو مس کا کام کرتا ہے مس کیا کہتے ہیں پلٹونیم وہ ایک گھات ہے یعنی لوہے کی طرح کا گھات ہے اس کا سر اڑا دیا گیا.
پس اما فکر این حدیث چیه؟ میخوام براتون خوب توضیح بدم. اینطور مرسا خاصت فکر نمی کنه این طرف
تو پہلی بات تو یہ کہ خود عمر نے اتنا خطاب نے گریہ کیا ہے. پھر اگر رونے سے عذاب ہوتا ہے تو اس میں گریا کر کے ان کو عذاب کیوں ہوتا
ہے؟
تو دوم یہ کہ ظاہر حدیث قرآن کے ساتھ مخالف ہے. تیسرا جواب ابھی آتا ہے
بحث سندی نمی کنیم چون رویه است الا فرد صفت سند
اچھا تیسرے جواب کی طرف بھی ایسے ہی اشارے میں رد یعنی اشارہ کر کے گزر گیا رہا تھا میں تمہیں بیان کر رہا تھا. سند حدیث صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھنا چاہیے جبکہ نقل کی گئی رویہ عمر سے روایت کی گئی کس نے روایت کی ہوتا نام نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی روایت نہ اہل سنت کے پاس معتبر ہے نہ ہمارے پاس. ایک تو یہ تیسرا جواب چوتھا جواب
مسئلہ یہ ہے کہ ما باید این روایت رو خالبوت شکافی کنیم دنبال گیری کنیم این اصل این روایت چی اب آیا همین نداره یا ساقط شده؟
اب آئیے اصل روایت کی طرف جاتے ہیں اور روایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ الحدیث کیا ہے.
درست حالا میریم برای دنبال کردن خود روایت و اصل روایت رو گیر آوردن.
اب متن روایت کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس متن روایت میں کچھ حصہ کم تو نہیں ہوا ہے. کیا یہ روایت منحن اسی طرح سے واقعاً صادر ہو گئی ہے یا اگر صادر ہو گئی ہے تو اس میں سے کچھ اضافہ تھا اسے کاٹ دیا گیا ہے؟ کیا حساب ہے؟
ان روایت را بے تمام مسلم نقل کرتے در صحیح.
اچھا اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے
از حشام بن عروہ
اور اس کا راوی ہشام بن عروہ یعنی
انعبی
مسلم کے مالک نے اس روایت کو ہشام بن عروہ کہتے ہیں اس نے اپنے بابا سے
اور دو چھر اند آئیشے قول ابن عمر.
اچھا
تو اسی دو نفر نقل کرتے ہیں
کہ عائشہ کے سامنے ابن عمر کا یہ قول نقل کیا گیا کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ روایت باپ نے بھی بیٹے نے بھی نقل کی ہے تو اب یہ بیٹے والی روایت عائشہ کے سامنے نقل کی گئی.
آپ کو سن بابا ابن عمر گفتے ہیں ان المیت یعذب بعذاب بکار اهل
حضرت عائشہ کے سامنے کہا گیا کہ ابن عمر نے پیغمبر کی طرف نسبت دے کر کہا ہے کہ اگر میت کا اہل میت میں پیریا کریں تو میت کو عذاب ہوتا ہے.
اینکه جناب عایشه شنید یه حرفی زده فقال رحم الله ابا عبدالرحمن که کنیه ابن
حضرت عایشه نه جب یه بات سنی تو کہا کہ خدا ابا عبدالرحمن پر رحم کرے. ابا عبدالرحمن بھائی عبداللہ ابن عمر کا کنیا ہے.
سمع شیئا فلم یحفظه. یہ داستان شنید کے یاد کیا
کہا کہ ایک بات اس نے سنی ہے اور وہ بھی ادھوری سنی ہے. پیغمبر سے ایک بات سنی ہے وہ بھی ادھوری سنی ہے.
داستان رو میں نگم چاہا بزن.
کہا کہ مجھے پورا واقعہ یاد ہے مجھ سے سنو.
انما مرت على رسول اللہ جنازت یہودی وہم یبکون علیہ
کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا اور ان کی عورتیں اس پر گریا کر رہی تھیں.
فقال انتم تبكون وانه ليعذب. بندگان خدا شما دارید گریه میکنید اونم داره عذاب میشه. چه رمزیست بین گریه این و عذاب او؟
پیغمبر نے اس وقت فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس کی حالت کی خبر نہیں ہے. آپ تو اپنے ہاتھ پہ گر جدائی پہ گریا کر رہے ہیں. وہ بیچارہ اپنے عذاب میں گر جاتا. انتم تبکون وهو یعذب. تم لوگ رو رہے ہو اور وہ عذاب میں گر جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمہارے رونے سے اسے عذاب ہوتا ہے؟
ابی داود در سنن نقل کرده به شکل دیگه.
اچھا ابی داود در سنن میں ایک اور طرح سے نقل کیا ہے.
داستان رو که نقل میکنه بعد دیگه جناب عایشه استناد کرد به این آیه ولا تذر وازره وزر اخرى.
اس واقعی رو نقل کرده یعنی ابن سنن ابن داود نے نقل کر کے عائشہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل میت کے گریے سے میت کو عذاب ہو جائے. بھائی گناہ انہوں نے کیا ہے تو اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ عائشہ نے کہا. پھر وہ آیت پڑھی ولا تذر وازرۃ وزر اخرى.
جناب شافعی آمده وارد معرکه شده و خواسته حل کنه قضیه رو.
امام شافعی بھی میدان میں کودے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہوا ساتھ کرتے ہیں.
شافعی دو تا کتاب داره. میں با این دو کتاب خیلی معنی
سوچتا. شافعی کی دو کتابیں ہیں اور میں ان کتابوں کے ساتھ بہت سروکار رکھا کرتا تھا.
خیلی
معنی سوچتا
شاید چهار پنج سال اکثر لیتا
چهار پنج سال تک میں نے مختلف دنوں میں ان کتابوں کو پڑھی تھی. شافعی کی کتابیں ہیں.
کتاب العلم ہے یکی ہم مختصر المدنی.
ایک کتاب کا نام ہے کتاب العلم مادر اور دوسری کتاب کا نام ہے مختصر المدنی. کتاب العلم
آمد این مباحث رو مطرح کرده و بعد این جمله داده ما روت عایشه عن رسول الله سلام الله علیه اشبه ان یکون محفوظا عن صلوات الله علیه. اونی که عایشه نقل کرده این شباهت بیشتری دارد به حفظ تام و تمام از نبی کرد.
عایشه شافعی نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کچھ حضرت عائشہ نے اس حوالے سے روایت نقل کی ہے اس روایت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر سے اسی طرح آئی ہوگی.
بعد میگه که میدون برای چی من این رو حقا میزنم؟ چون میگم این درسته، حرف آیشه درسته.
پھر اس کے بعد شافعی کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں عائشہ کی حدیث کو، عائشہ کی روایت کو صحیح سمجھ رہا ہوں؟
چون نقل عائشہ مطابق کتاب و سنت،
میں اس لیے عائشہ کی روایت کو صحیح مان رہا ہوں کہ عائشہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ مطابق ہے.
فہمی اسی که مباحث خیلی دار بوده اون روزا. فهمی فهمی ندلالت اون کتاب.
اچھا، پھر اس کے بعد خود اس نے شافعی نے کہا کہ اگر تم پوچھو گے کہ کہاں کتاب میں ایسی دلالت ہے کہ عائشہ نے جو روایت نقل کی ہے وہی واقعی کے ساتھ زیادہ مطابق ہے، کہاں ایسی بات ہے؟
چند تا آیه رو شاید میاره برای کمک کردن به جناب عائشه.
تو شافعی نے چند آیات سے استدلال کیا ہے کہ جو حضرت عائشہ والی روایت ہے وہی صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے پر چند آیات سے دیتے
ہیں. کلام چندر رو واضحاتوں میں ذرا
ایک تو وہی آیات ہے جسے خود حضرت عائشہ نے بھی مستند قرار دیا گیا.
دو فان نہیں چلے سنیلا مسا ایسے کا شنگ جواب.
دوسری آیات ہے وان لیس للانسان الا ما سعى،
هر چه کشتگی درو می بابا گریه رو نکشتن به این چه ربطی داره؟
ان لیس للانسان الا ما سعى، اگر اس کا با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ معنی محاورہ ترجمہ ہوگا کہ جس نے جو بویا ہے وہ وہی کاٹے گا، بونے والا ہی کاٹے گا، بویا ہی اس نے کاٹا کسی اور کو نہیں، اور جو بویا ہے وہی کاٹے گا، کوئی اور چیز نہیں کاٹے گا.
اور یہ بات ہے میں نے عمل میں قال اللہ تعالی سے خیر ہے یا شر ہے یا تو تو کوئی نہیں.
اچھا، ایک اور آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو ایک ذرہ کے مثال ذرہ کے برابر اچھائی کرے تو اسے دیکھے گا، اور جو مثال ذرہ کے برابر برائی کرے گا کرے تو وہ بھی وہی دیکھے گا، کوئی اور نہیں.
آیے دیگر گلے تو اجلا قلب نفس میں مقصد سوا
تو اور آیت ہے کہ ولی تو اجلا قلب نفس میں مقصد سوا،
ہاں ہاں
ہر نفس کو وہی جتا دی جائے گی کہ جو اس نے تلاش کی تھی.
ان بحث ادامے دارے مجھے کے دنبال نہیں پس دلیل مانع این یک روایت بود که این روایت رو خود جناب عایشه استنادن به قرآن رد کرده و جناب شافعی هم آمده اونطور گفته.
خلاصه بیان کرده هی جو لوگ گریان رو ممنوع قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے اور وہ روایت بھی باپ اور بیٹے دونوں سے منقول ہے. اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا کہ روایت اسی طرح سے نہیں ہے جیسے یہ نقل کی گئی، بلکہ روایت یہ اچھی پوری روایت بیان کی، پھر قرآن سے اپنی بات کے اہمیت کے لیے استدلال بھی کیا، اور جناب شافعی نے بھی حضرت عائشہ کی روایت کو درست قرار دیا اور اس کے درست ہونے پر چار مختلف آیات کے ذریعے سے استدلال کیا. یہ خلاصہ ہے.
پس ہم رفتن به قبرستان، ہم گریه کردن و اموات نہ مظلوم است که من
نہ قبرستان پہ جانا کوئی ناپسندیدہ بات ہے، نہ مردوں کے لیے نہ خواتین کے لیے. پچھلے ہفتے میں اس پر مضبوط ہو گئی
عالمی رسم،
نہ رونا کوئی ناپسندیدہ بات ہے، دونوں کے دونوں اچھے ہیں.
حالا میرسیم به اون بحثی که باید دنبال
اب آتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ کیا زندہ انسان عالم برزخ والوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یا نہیں؟
حالا دوستان بھی کہتے ہیں
بتائیں سر بتا کھاتے ہیں آپ لوگ
قبول دارم.
جس طرح سے یعنی اس لب الحجی میں گفتگو کرنا رائج طریقہ نہیں ہے، ممبروں سے خطابات میں اس طرح گفتگو نہیں، یہ مدارس میں دینی مراکز میں اس طرح سے بحث ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ رائش طریقہ تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ رائش ہے و بہت اچھا چیز
و یادتون باشه بخواهیم برهانی بشیم بخواهیم استدلالی بشیم بخواهیم امین بشیم راه همینه ها
کہہ رہے ہیں یاد رکھیں اگر اپنے آپ کو اونچائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے برہانی طریقے سے گفتگو کرنا جذباتی اور احساساتی صرف نہیں برہانی طریقے سے
بابا اگر کسی از ما میپرسید برا چون گریه میکنید مجبور هست یا نه چی میگفتید
یہ گریه والی باہر ہے محرم میں زیادہ گرم ہو جاتا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کرونا صحیح ہے صحیح نہیں ہے بہت تو آپ پہلے تو ہمیں کچھ معلومات نہیں تھے اب کچھ معلومات ملے یعنی ہمیں
درست ہے یا نا تو بگو ما بچه شیعه هستیم این مسائل معارف رو باید استدلالی بدانیم
بچه شیعه که چه هستن میگن که قوم گریه کن ہمارا باید نام یہ دیده نا قوم گریه کن جب قوم گریه کن ہے تو گریه که یک دلیل بھی ہمارے پاس کنی چند
حالا اون گریه دیگری اون مسئله یادتان باشه گریه برای امام حسین گریه عاطفی نیست گریه عقلی
سر ہے جو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں وہ تو اس سے بڑھ کے ہیں جو یہاں ہم نے آپ کو جواب نہیں دیا وہ کچھ اور چیزیں تھے وہ عقلی گریہ ہے
این گریه من لا یرحم لا یرحم ہے این مشکلی نداره خیلی ولی باید باشه
یہ تو رافت اور عطوفت کے نتیجے میں ہونے والا گریہ ہے اس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ جو عام اپنے عزیزوں کی جدائی پر گریہ یہ وہ والا ہے امام حسین کا گریہ شہامت کا گریہ ہے بہادری کا گریہ ہے
بابا این گریہ ایست که شت خون برا
تو امام حسین پر رونما ہونے والا گریہ خود تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتے ہیں تو دو بار گریہ ہے
اس پہ مانے ہیں خوب بہت کردیم بہا بستر چی بود؟ ما در اون جلسه ادله برادران اهل سنت را برای رفتن به قبرستان گفت
ہم نے پچھلے جلسے میں اہل سنت کی کتابوں سے ان کے دلائل قبرستان پہ جانے کے جواب میں پیشش کی
یاد تم مشن اما به ادله خودمون تعرض نکرد
لیکن ہماری اپنی کتابوں میں ہماری اپنی دلیلیں کیا ہیں قبرستان پہ جانے کے حوالے سے وہ ذکر نہیں ہوئی
در ادله ما توضیح و تبیین بیشتر ہے
داخل ہو رہے ہیں بحث میں ہماری کتابوں میں قبرستان پہ جانے کے حوالے سے مزید وضاحت موجود ہے جو ان کے ہاں نہیں ہے
جناب سید ابن طاووس سید الطائفه
جناب سید ابن طاووس جن کے القاب میں سے ایک لقب سید الطائفه بھی ہے
خیلی بزرگ یہ کتاب داره به نام مصباح الظاهر
ان کی یہ کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے مصباح الظاهر زیارت کرنے والے کا شراب
ای ظاہر میخوایی چراغ داشته باشی من چراغ
داشته سید ابن طاووس نے زیارت کرنے والوں کے لیے ایک چراغ فراہم کیا ہے اس چراغ کو اپنے ساتھ لیتے جائیں یہ داری
او چراغ با گاز و گازوئیل و اینها کار نمیکنه او چراغ چراغ دیگه
او چراغ مٹی کے تیل اور ڈیزل سے جلنے والا چراغ نہیں ہے وہ چراغ کچھ اور چراغ ہے
او چراغ روشن شدن قلب است در زیارت
وہ چراغ ایسا چراغ نہیں ہے کہ زائر جب یہاں سے زیارت کے لیے جائے تو اس کسی نامور کے لیے روشنی فراہم کرے بلکہ وہ چراغ ہے جو قلب کو روشن کر دے
ایشون میگه سزاوار است زیارت قبور روز پنجشنبه باید.
قرآن اینو کردن که مناسب قبرون کی زیارت جمعرات کے دن واقع ہو جائے.
و بعد میگه اگر پنجشنبه نجد هر وقت رفتون از روز
اگر جمعرات کو نہ جا سکے جس وقت آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے.
بعد طریق زیارت اهل قبور رو تعلیم کی.
پھر اہل قبور کی زیارت کس طرح کی ہونی چاہیے اس کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا. یہ اہل قبور کی اہل قبور گھومنے کی بات ہے.
منتظر اہل قبور برام چی بگم؟
اہل قبور جب قبر پر جائیں تو کیا کہیں؟
اللهم ارحم غربتا خدایا وارضا با تنها
جب ظاہر قبر پہ جاتا ہے تو خدا سے درخواست کرے خدا سے دعا مانگے پروردگار یہ تنہائی میں ہے اس کی تنہائی پہ رحم فرما.
برو قبرستان عزیز من اونجا بخون اللهم ارحم غربتا
قبرستان پہ جاؤ اور اس کی غربت پہ خدا سے رحم فرما
و سر وحدتش او تنها بی کسه خدایا تو به او متصل بشو
اور جا کر یہ بھی دعا کرو کہ خدایا یہ تنہا ہے اس کی تنہائی کو تو دور کر دے
و آنس وحشتا خدایا در وحشت مونس میخواد تو مونس تنهایی و قربت و وحدت او باش.
اور یہ کہو کہ خدایا یہ تو ایک نئے عالم میں وحشت شدہ ہے خدایا اس کی وحشت کے لیے تو مونس بن جائے.
تا میگه طولانی است نمیتونم ثم مقرا انا انزلنا سر مقرا هفت بار انا انزلنا
اس کے بعد یہ دعا کے کلمات طولانی میں پوری دعا نہیں پڑھتا ہوں. دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا کہ اللہ حرما خدا اس کی غربت پر رحم کر اور اس کی بحشت میں تو مونس بن جائے. ان کلمات کے بعد وہ دعا پوری ہے. دعا ختم ہونے کے بعد سات مرتبہ اتنا انزلنا
بعد در مثل او ظاهر جناب زین الطاووس نرم میکنه از محمد ابن مسلم.
مصباح الظاهر ہی میں جناب سید الطائفہ نے محمد ابن مسلم سے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صاحب اللہ علیہ وسلم
یہ محضرت صادق عرض کرتا آقا مردگار رو زیارت کنیم.
ایک روایت نقل کی ہے اس روایت میں جناب محمد ابن مسلم نے کہا کہ میں نے اپنے امام سے پوچھا کہ مولا کیا مردوں کی زیارت کرنی چاہیے؟ کہا کیوں نہیں کیوں نہیں کرنے چاہیے.
از خدا آقا یہ مطلع میشن که ما آمدی.
محمد ابن مسلم نے پھر اگلا سوال پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیں کہ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو قبر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم ان کی قبر پہ ہیں؟
فرود به خدا قسم خوشحال
میشه. امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ خوشحال ہوتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں.
و بعد میگه چی بگه؟ یه دعایی دیگه.
اور پھر امام صادق نے ان کو ایک اور دعا بھی سکھا دی کہ جب آپ قبر پر جائیں تو آپ کیا کریں؟
حالا این هم تا اینجا این عبارات رو دیگه من نمی کنم چون مفاهیم رد داریم.
مصباح الظاہر سے کتنی دعائیں آئی ہیں قبرستان پر پڑھنے کے لیے وہ سب دعائیں میں نقل نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ اس کو بخود جائے گا اور ہم اپنی بہن سے پیچھے رہیں گے.
درست. پس یادتان باشد رفتن به قبرستان گریه کردن و رحمات آن.
پس یاد رکھیں کہ قبرستان میں جانا بھی پسندیدہ کام ہے ان پر رونا بھی پسندیدہ کام ہے.
مسئله دیگر که من یه موقعی بهتون گفتم ارواح در وادی السلام ولی بهتون گفتم انشاءالله اینو بعد خواهیم
آپ کو بتایا گیا تھا کہ مومنین کی روحیں اس عالم میں وادی السلام میں ہوتی ہیں
بگه همه اونجا جمع میشن، یه دونه روایت هم خوندیم، گفتیم بحث بعدی رو بعد از که الان موقع
میشه. من وعده کیا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو بعد میں ہوگی، مومنین کی روحیں بعد میں صلات میں ہوتی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کا وقت اب آ گیا ہے.
آقا به ما بگید چرا به این منطقه ای که در جوار امیر المومنین بعد از سلام گفته شده اینو بگید.
ایک بات تو یہ ہے کہ جس سے ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو حضرت امیر علیہ السلام کے مزار مقدس کے قریب جو ایریا ہے کہ جسے وادی السلام کہتے ہیں، اس کو کیوں وادی السلام کہا جاتا ہے؟
چیئے داستا؟ یہ رو ہمیں چھوڑ گو کرن؟ یا نا؟ عنایتی؟
اس ایریا کا نام وادی السلام رکھنا کیا ایسا ہی ہے جیسے کہ بہت سارے جگہوں کے نام رکھے جاتے ہیں بلا وجہ؟ یا یہ بھی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص عنایت ہے؟
در قیامت ملائکت الله یک کتابی رو به مؤمنین دارد.
اچھا قیامت میں فرشتے مؤمنین کو جو مختلف خطابات دیں گے، ان میں سے ایک خاص خطاب بھی ہے.
یعنی قیامت شروع شده، همه زنده شدن، مؤمنین هم جمع هم، یک کتاب بهشون میشه.
حشر شروع ہو چکا ہوگا، مختلف لوگ انہیں میدان محشر میں لایا جائے گا، ان میں مومنین بھی ہوں گے، فرشتے مومنوں مومنین سے جب کلام ہوں گے کہ وہاں ایک خطاب کریں گے، خطاب کا معنی تقریر نہیں ہے، یعنی ان سے مکالمہ کرتے وقت ایک خاص نام سے انہیں یاد آ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہو کہ فرشتے کس خطاب سے ہمیں بلائیں گے.
سلام علیکم تبتم فتقلوها
خالدی. چقدر این بابا وادی السلام نام اب یہ فرشتے مؤمنین تو کیا کہیں گے خطاب کریں گے؟ سلام علیکم. یہ
سلام علیکم یعنی چی؟
طیب تم پر خدا کی سلامتی ہو، تم پاک تھے، اب سلامتی کے ساتھ یہاں داخل ہو جاؤ جنت میں.
سلام به قول مطلع یعنی جانت سالم، رفیقت سالم، قلبت سالم، فکرت سالم، جای سالم، عمل سالم، سالم اندر سالم، جایی که هیچ نعمتی.
سلام علیکم یہ جو سلام علیکم یہ مطلق سلامتی ہے. مطلق سلامتی کے معنی یہ ہے کہ تم خود دنیا میں سالم تھی، عیب نہیں تھا، نقص نہیں تھا، کمزوری نہیں تھی، داغ تقصیر تمہارے اوپر نہیں تھے، تم خود سالم تھے، تمہارے بچے سالم تھے، تمہارا گھر سالم تھے، تمہارا نظریہ سالم تھے، تمہارا عمل سالم تھے، تمہارے تعلقات سالم
تھے،
اور تمہارا مقام سالم تھے، ہر طرف تمہاری چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی ہے. اس لیے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم.
تم نہ دل ہو رہی از دست دادن دو،
چونکہ دنیا میں تم سالم تھے، اب تم فکری اعتبار سے سالم ہو سالم تھے.
این یک نداست در قیامت،
یہ ملائکت کا ایک خطاب ہے مومنین کے لیے.
این ندای قیامت در این عالم عالم برزخ ظهور داره.
فرشتوں کی یہ ندا جو قیامت میں ہوگی، اس کا ایک ظہور یہاں بھی ہے، ایک ظہور عالم برزخ میں بھی ہے.
وظہور این ندا در این دنیا و عالم برزخ در مومن باقی چنا رحمی بود.
اچھا وہ جو سلام علیکم کا ظہور جو اس دنیا میں ہے، وہ حضرت امیر المومنین کے کنار میں واقع وہ قبرستان جو وادی السلام ہے، وہ
بے کنار علی آمده ای در سلامتی. سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین.
علی کے پہلو میں آئے ہو. اچھا پہلو میں جسمانی نہیں ہے، جسمانی بھی فکری بھی نظریاتی بھی ہر اعتبار سے علی کے پاس آئے ہو، تمہارے لیے سلامتی ہے.
سلامتی نجف و زہر و روفے میں
نجف کو
در روایات زهر و
توفه روایات میں نجف کو زهر و توفه کہا جاتا ہے زهر یعنی پشوش یعنی کوفه کا کوفه کوفه کی پشوش
دلیلش هم اینه که نجف شهر نبوده کوفه شهر بوده و این یه وادی بوده پشت کوفه
اور کیوں اس کو زهر و توفه کہتے ہیں جس زمانے میں جو زهر و توفه کہتے تھے اس زمانے میں یہ غیر آباد اور بیابان کی جگہ تھی شهر کوفه میں جانا
مرحوم طولینی روایت نقل کرده این را گوش بدید حالا
شیخ طولینی رحمت الله علیه
نے احمد ابن عمر
ہے اور یہ روایت شیخ طولینی نے احمد ابن عمر سے نقل کی ہے
عن الصادق علیہ السلام
اور روایت کا سلسلہ حضرت امام جعفر صادق تک پہنچا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا
الا اخی به بغداد یہ برادر دارم در بغداد مریض مثلا پیر شده
میرے ایک بڑے بھائی ہیں کمزور ہیں بغداد میں ہیں
و اخاف ان یموت بها سفر متفق میرا
اور مجھے خوف ہے کہ میں یہاں وہ وہاں بغداد میں میری عدم موجودگی میں وہ بغداد ہی میں مرنا جا جائے
فقال علیہ السلام موافق ہو علیہ السلام
تو امام نے فرمایا کہ مرا تو کیا ہوا موافق ہو
علیہ السلام نہ بابا تشویش کو بدل دار
کہیں بھی مر جائے کیا فرق پڑتا ہے
اما انه لا يبقى مؤمن في شرق الارض وغربها الا حشره الله روحه الى قدس
یہ نبی دے مبارک بادی نے کہا کہ مومن کہیں بھی مر جائے شرق عالم میں مر جائے یا غرب عالم میں مر جائے جب مرتا ہے تو اسے اسی وادی القلا میں مایا جاتا ہے
اما بشرط کہ مومن بھی مر جائے
ہاں یہاں آنے کے لیے ضروری شرط ہے وہ یہ کہ ایمان ایمان ہونے ہونا چاہیے بغیر ایمان کے وادی السلام کا داخلہ ممنوع ہو
این من مات علاوه به آل محمد مات شهیده درسته اما علاوه به مردن مشکله مؤمن مردن مشکله
آل محمد کی محبت محبت پر مرنا شهادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن محبت پر مرنا یہ کام مشکل ہے محبت پر مرنا یہ کام مشکل ہے
وقت هنوز وادی السلام معروف نشده در زمان حضرت سال کرم بودن تو قرد امیر مومن معلوم نبود آنها جدون میگم حالا
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں وادی السلام کوئی معروف جگہ نہیں تھی اور امام نے کیا فرمایا مومن کہیں بھی مر جائے اسے وادی السلام میں لایا جاتا ہے تو جب کہ وادی السلام کوئی معروف جگہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پوچھے کبھی وادی السلام کہاں ہے
البتہ بگم خصوصی میدونستان از این روایت معلوم که این آقا از خصوصی نبود را یادم باید
تو البته یه آقا دادم که امام که جو خاص و خاص بود انہیں معلوم تھا کہ وادی السلام کیا چیز ہے عام لوگوں کو پتا نہیں
امیر المومنین تو خود شکنجہ رو بھی بردہ میں جو
خود حضرت امیر المومنین اپنے دور میں باپ لوگوں کو لے جا کے دکھا کر دیں کہ وادی السلام
تو ظاہرن بابا هر چه را اسرار اشکان مکن مور کردند و دهانه تو نمیگن بابا جان بابا جان یه در قیمتی رو گردن خر نمیاندازن
بہت خوبصورت ہے میری بات سن رہا ہوں یہ شعر انشاءاللہ میں تمہارا سا پڑھتا ہوں ہر کرا اسرار عشق آمد جس کسی کو بھی عشق کے اسرار سکھائے گئے اس کے منہ پہ مہر لگا دیا گیا اور بند کر دیا گیا مت بتانا تو امام بتاتے تھے اسرار لیکن وہ جن کو بتا دیا ہے ان کے منہ پر بھی مہر لگتے تھے وہ کسی کو بتانے بتاتے نہیں تھے آخر موتی گلے کے گلے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا ہے نااہل کو اسرار تو نہیں بتائے جاتے ہیں اسرار اہل کو بتائے جاتے ہیں
اللہ تو
میگه من گفتم به عین باز سلام باز سلام پدران باز زفر گفته.
رابی نے پوچھا کہ مولا آپ نے کہا مومن شرق عالم میں مرے یا غرب عالم میں مرے، وادی السلام میں لایا جائے تو وادی السلام کا ہوں گی؟ تو حضرت نے فرمایا کوفے کی کوشش ہے.
مرحوم شہید ثانی شاگردی داره به نام شیخ حسن ابن سلیمان، این جبل آمدی
شهید ثانی رحمت الله علیه کے ایک شاگرد ہیں شیخ حسن ابن سلیمان، ہم کا نام جبل آمیر کی
یہ کتابی داره به نام المختبر، المختبر
حسن ابن سلیمان جو کہ جبل آمیر کے ہیں، شہید ثانی کے شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے المختبر. مختبر یعنی جان گندنی کی کیفیت میں جو شخص ہوتا ہے.
کتاب بسیار کتاب خوبی ہے و روایات زیادی هم داره. من یه روایت عریض و طویل رو من تقدیم میکنم بهتون.
احتفاق کے حوالے سے روایات ہیں اور مختصر کے حالات بیان کیے ہیں. تو بہت ساری روایتیں ہیں، ایک بہت پرانی روایت ہے، اس پوری روایت کو میں نقل نہیں کروں گا، اس میں سے کچھ منتخب کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
ابن طریف از اسبغ ابن نبات نام
ابن طریف میں اسبغ ابن نبات سے جو کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں یہ روایت نقل کی
ہے. ظاہرا این مقالبات خبر میشن کہ امیر المومنین رفته بیرون از
ایسا لگتا ہے کہ اسبغ ابن نبات اور عمر کو کسی طرح سے خبر ہو گئی کہ حضرت کوفے سے نکلے ہیں اور پشت کو کوفہ جا چکے ہیں.
اینها گفتن بریم به دنبال مولا.
این دونوں نے بھی فیصلہ کیا کہ جب مولا وہاں گئے تو ہم بھی جائیں گے.
از بعضی ها پرسیدن آقا امیر المومنین از گفتن از اینجا
یعنی کہ اپنے مولا کے پیچھے راستے میں پوچھتے رہے کہ آپ لوگوں نے امیر المومنین کو دیکھا تو بعض لوگوں کو بتاتے ہیں یہاں سے گئے ہیں تو وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گئے.
دیکھیے ما ہم رفتیم تا رسیم به قریه بینا
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے پیچھے نکل گئے یہاں تک کہ غاریہ تک پہنچ گئے. غاری نجف کو کہتے ہیں.
بیرون کوفه دو تا ستون و استوانه بود سفید چک.
کوفه کے باہر دو منار منار کی طرح کے ستون تھے سفید رنگ کے
تا مردم که از دور دارن میان ببینم که کوفه کجا جهت کوفه کجا
تاکه اجنبی لوگ جب آ جائیں تو انہیں پتا چلے کہ کوفہ کس سمت میں ہے. وہ اس غریب کو دیکھ کے کوفہ کی طرف مڑ رہے تھے.
بھئی خود علامت بود برای نشان دادن جهت کوفه.
یہ کوفہ کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کے لیے علامت کے طور پر بنایا گیا.
ولذا نجف را ارض القرا گفتن.
اس لیے نجف کا نام بھی ارض القرا رکھا گیا ہے. قرا غری کی جمع ہے.
ونجفی رو غرمی میگویند.
اسی لیے جو نجفی لوگ ہیں ان کو غرمی کہتے ہیں.
مثل مرزا حسین ناینی یہ غرمی
جیسے مرزا حسین نائینی غربی
شیخ محمد حسین غربی کی اصفہانی
شیخ محمد حسین غربی یہ اصفہانی
شیخ ضیاء الدین غربی یہ عراقی
ضیاء الدین غربی یہ عراقی
اونای که اونجا چیز کرده اینا منصوبن به این منطقه.
تو جن کو غربی کہا جاتا ہے یعنی اس ایریا سے منصوب لوگ ان کو کہتے ہیں غربی.
میگه رسیدیم دیدیم به حضرت مولا به پشت خوابیده
پانچ ویر رو اصلاب ابن نباتا اور ان کے ساتھی حضرت کے پاس دیکھا کہ مولا کو پایا انہوں نے اور پیٹ کی طرف سے حضرت لے کے گئے.
هیچ زیر اندازی هم نداره
اور کوئی چیز نیچے بچھائی نہیں تھی ایسے کٹی تھی.
قنبر کرے چه با آقا اجازه بدید من لباس رو بکنم زیر شما بیندازم.
قنبر دور دور آگے بڑا اور کہا کہ آقا اجازت دے دے میں اپنے لباس اتار دوں اور آپ کے نیچے بچھا دوں اس پہ آپ لے کر
فرمودن
سلطان برمائی آئی ہیں
اگر نمی تو جناب بچی انجا توڑ بچا مومن آئی
کہا تم پر تم نہیں معلوم یہ مومنی کی توبت ہے
بس ارزش
توبت یعنی اٹھی توبت قرآن سے ہے نا
یادت باشے یادت باشے نجف رفتی بادی السلام رفتی ببین علی چه کرده
نجف جاؤ
قربت نگرده
نجف جاؤ بادی السلام جاؤ تو بادی السلام کی مٹی کو کسی اور جگہ کی مٹی کی طرح سے بے احترامی نہ کرنا محتاج مٹی ہے
اینجا تربت مومن ہے اینجا مزاحمت مومن ہے میں
کہ فرمایا کہ یہ تربت مومن ہے مومن کی تربت ہے اور آبا نے کہا مومن کی مداہمت بھی ہے
اسباب ابن روات دیا با از کدم تربت مومنه میفکرم یعنی چه مزاحمت مومن رو نمیکنم
اسباب ابن روات نے پوچھا تربت یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ جگہ مومن کی تربت ہے یہ تو سمجھ میں یہ مومن کی مزاحمت ہے یہ کیا چیز ہے
محل دفن مومنه میفهمم مومنی در دفن سمجھ مزاحمت ہے
مومنین کے دفن ہونے کی جگہ کہیں تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن مومنین کی مزاحمت کی جگہ ہے یعنی مومنین کی کلیش کی جگہ ہے
یعنی ازدحام کچھ کو نہیں یعنی ازدحام یعنی ازدحام
مزاحمت کے معنی ہے ٹکرانا یعنی اتنے زیادہ مومنین ہیں کہ خواہی نہ خواہی ایک مومن دوسرے مومن سے لگی جائے گا کہیں نہ کہیں
ازدحام
ازدحام کی جگہ ہے
اسباب محمد جو تینا بینا ارتباط کی جگہ ہے
کہاں اسباب تم کو نہیں دیکھتے ہو میں یہاں آتا ہوں تو ان مومنین کے لیے آتا ہوں
اسباب ابن روتے جو چاہتو آچا انجا مرکز ازدحام مومنین ہے
اسباب میں تعجب سے کہوں مولا عجب ایسا ہے یہاں مومنین کے ہجوم کی جگہ ہے
حالا سہین صاحب یہ روایت یاد سمجھے چیئے گا سیئے چرا بھی بران ہوں جو اگر تو این آدم از جام ولایت حقیقی مولا سیراب شدی اونجا هم برای برنامه دارم
مہدی علیہ السلام مومنین کو لے جائے جانے والا مقام ہے جو انسان عالم طبیعت میں یعنی یہاں جائے ولایت سے سیراب ہو چکا ہو اسے بھی وہاں لے جائے جائے گا اور اس کے ساتھ بھی کام ہے وہاں پر
از جام محبت مولا جام سیراب جو جام میں یہ مسافت ہے
یہاں جان محبت سے آپ کی روح سراب ہو چکی ہے تو وہی سرابی وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہیں
اگر دلین عالم در حضر امیر المومنین بودی اونجا ہم ہستی
اس عالم میں اگر امیر المومنین کی خدمت میں آپ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ امیر المومنین کے ساتھ ہوں گے
رضا مؤمنی در برزخ وادی السلامی مرور زمان رو حس نمی کنند
اچھا جی اس کو دنوں کرد اس لیے جو مؤمنین تو جاتے ہی وادی السلام ہیں وادی السلام کے مؤمنین ہیں وہ ان کو زمان میں گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے
چرا چون جانشان از آب ولایت مولا سیراب شده ولی اون کسی که جانش از ولایت مولا چیزی نچشیده خوشداره لمیزدره برهوته میبرنش وادی برهوت
منه لیکن جس کے روح دنیا میں محبت علی کے جام سے شراب نہ ہو چکی ہو جس کی روح ولایت علی سے عجیب نہ ہو چکی ہو اس کی روح خوش اسی لیے اس کو وہاں پر وادی پاراپوس میں لے جانا چاہیے، خوش سہارا.
اونا هیچ چیز از زمان رو درک نمی کنن.
وہ وادی پاراپوس میں جنہیں لے جانا جائے گا انہیں زمان کو کی شناخت ہی نہیں ہوگی.
وہاں کو اما اونی که رفته در اونجا
اگر زمان امر نسبی باشه، تدریجی باشه، دقیقه داشته باشه، در اون عالم در اون ساعت داشته باشه، روز داشته باشه، شب داشته باشه، برای اونایی که معذبن چه میگذره؟
اچھا زمان کی اپنی ایک ڈائلگ ہے، سائنس کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. زمان کی حقیقت کیا ہے؟ آمان کا پشت سر اہم ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ پھر مراد کی گردش ہے کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ آمان اور یہ شب و روز کی آمد و راہ وہاں پر بنی ہے، عالم برزخ میں بھی ہیں.
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
ہم ہوتا وہاں پر شب و روز ہے. قرآن نے کہا ہے کہ النار یعرضون علیہا، ان پرابھوتی لوگوں کو آپ کے سامنے جھونکا جائے گا، ان کے چہرے کو آپ کے سامنے کیا جائے گا. غدو بن معاشیا، صبح و شام، معلوم ہوتا وہاں بھی صبح و شام ہیں.
اگر در مجلس انس با محبوب باشی زمان میگذره، یه ساعت با رفیق دسترسی حرف
زدی چی شد؟ لیکن اگر کسی محبوب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، خوش کلامی میں محسوس ہوں، تو جتنا بھی وقت آپ رہے آپ کو ایسا لگا جیسے ابھی تو آیا تھا. یہ شاید محسوس نہیں ہو.
اگر غیر از محبوب کسی در جان تو فیم نظر،
ہاں جو صورت میں ہے کہ